نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله تقریبا 1.5 تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 11 رکوع نمبر 27 کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے جو سوال کیا تھا کہ حرمت والے 4 مہینوں میں لڑائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اللہ جل وجل الکریم نے کفار کے اس سوال کا جواب دیا کہ تم فرما دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے, اور اس سے بڑھ کر گناہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنا. اور انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے جو روکا, وہاں سے ان کو جو نکالا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور فتنہ برفا کرنا یہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے اللہ جل وجل الکریم کے محبوب سے سوال ہوا حیض کے متعلق, اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی احکامات کو نازل فرمائے, قسم کے کفارے کے حوالے سے ذکر موجود, طلاق کے حوالے سے بالتفصیل گفتگو فرمائی گئی رکوع نمبر 29 اور 30 کے اندر بالتفصیل طلاق رجعی اور اس کے ساتھ ساتھ خلا اور طلاق مغلظہ کے احکامات کو یہاں بیان کیا گیا. اس کے علاوہ اگر طلاق ہونے کے بعد زوجین کی اولاد ہو, جو دودھ پیتا بچہ ہو, اس کے احکامات کو بھی یہاں رکوع نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ اس کے اخراجات جو ہے وہ والد اٹھائیں گے, اور اگر والدہ دودھ نہ پلانا چاہے تو والد اجرت دے کر اسے یا کسی اور کے ذریعے سے جو ہے اس کو دودھ پلوائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے کی مدت بھی بیان کی گئی کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, اور مائیں دودھ پلائے اپنے بچوں کو پوری 2 برس کے لیے, لمن اراد ان یتم رضاعہ, یہ اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے, یعنی جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے تو اس کی مدت 2 سال ہے. عوام کے اندر جو مشہور ہے کہ لڑکے کو جو ہے 3 سال یا 2.5 سال اور لڑکی کے لیے 2 سال, اس کی شرح کوئی حقیقت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں, ان کا فتویٰ یہی ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا, 2 سال سے زائد اس کو دودھ نہیں پلائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر ان عورتوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو طلاق ہو جائے, تو اب ان کو جب عدت کے اندر آئے اس کو پیغام نکاح دے سکتے یا نہیں دے سکتے. صراحتاً پیغام نکاح دینا عدت کے اندر منع ہے, ہاں اشاروں اور کناروں کے ساتھ اس کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے, وہ بھی اس رکوع نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اس طریقے سے وہ خواتین جن کو نکاح سے پہلے طلاق پڑ جائے ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے, اس کا ذکر رکوع نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی رکوع نمبر 31 کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے نماز عصر کے تاکید کے حوالے سے جو ہے ذکر فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. اکثر علماء کرام اور مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یا صلاۃ وسطی سے مراد جو ہے نماز عصر ہے, اگر جس میں مختلف اقوال ہیں. جس کے بعد اللہ جل وجل الکریم نے حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بستی پر جب طاعون کا مرض آیا تو وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ جو ہے وہ نکل کر جنگل کی طرف بھاگے. حالانکہ طاعون کی بیماری کا حکم یہ ہے کہ جس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پڑ جائے تو جو ہے شہر کے رہائشی ہے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں اور باہر والوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں. اب اگر طاعون کے مرض میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا, لیکن یہ لوگ جو ہے موت سے بھاگ کر جنگل کے اندر انہوں نے پناہ لی, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان پر موت مسلط کر دی, یہ سب کے سب مر گئے. پھر حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ فرمایا اور مدتوں تک یہ زندہ رہے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رکوع نمبر 32 کے اندر, اور رکوع نمبر 32 اور 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ان احوال کا ذکر فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ان کی گمراہیت بڑھ گئی, انتہا درجے کو پہنچ گئی. تو اب ان کے پاس جو صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عصا, آپ کے نالین شریف اور آپ کے لباس, حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امامہ, ان کی عصا اور من تھوڑا سا اس میں رکھا ہوا تھا, اس کے علاوہ اس صندوق کے اندر سارے انبیاء کرام کی تصویریں تھیں, اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تصویر یاقوت کے اندر جو ہے وہ چپی ہوئی تھی جب آپ رکوع کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے, حالت قیام میں تھے, اور ایک تصویر یہ بھی تھی کہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے. یہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمایا تھا, اور ان سے وراثتاً حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے اندر توریت اور دیگر کچھ سامان رکھا کرتے تھے. یہ صندوق ان بنی اسرائیل کے پاس تھا, وراثتاً چلتا آ رہا تھا, لیکن جب ان کے بد اعمالیاں بڑھ گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم امالیق کو ان پر مسلط کر دیا. املیق بن عاد کی اولاد میں سے جالوت بادشاہ تھا جو بڑا ظالم جابر تھا. یہ جو ہے مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے یہ قوم آباد تھی. انہوں نے حملہ کر دیا بنی اسرائیل پر اور ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا, اور ان سے صندوق چھین کر پاک کر اپنے پاس لے گئے. اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا. انبیاء کے نسل میں سے ایک خاتون تھی جو حمل سی تھی, جب وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا نام شمویل رکھ دیتے ہیں, اور ان کو بیت المقدس ایک عالم کے پاس بھیج دیتے جو سب سے بڑا عالم تھا اس زمانے کا. وہ ان کی تربیت کرتا ہے. جب وہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے اس وقت جو ہے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے پاس آتے ہیں رات کو, اور ان کو جو ہے اس عالم کے زبان میں بلاتے ہیں, اس کی آواز میں. جب یہ اس کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا, تو اس عالم نے اس نیت سے کہ کہیں یہ گھبرا نہ جائے بچہ ہے, اس نے کہا کہ آپ سو جاؤ آرام کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو دفعہ ایسا ہوا. جب تیسری دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ, دوسری دفعہ اس کو اس عالم نے کہا اب اگر میں آپ کو آواز دوں تو آپ مجھے جواب مت دینا, تو تیسری مرتبہ جبریل امین ظاہر ہو گئے اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ جا کر اپنی امت کو تبلیغ کرے. چنانچہ حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم جب واپس آئے اور ان لوگوں کو تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے جو ہے نبی بن گئے. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں. حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک عصا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہو اس کو بادشاہ بنا دو ان کا. تو وہ جو ہے تالوت کے قد کے مطابق آیا, اور تالوت کو انہوں نے ان کا بادشاہ مقرر فرمایا. اس پر بنی اسرائیل اعتراض بھی کرنے لگے کہ وہ غریب آدمی ہے اور جو ہے ہم اس سے بہتر ہے, بادشاہ ہم میں سے ہونا چاہیے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہت جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت اس کو عطا کرتا ہے کہ جو علم اور جسم کے اعتبار سے تم سے بڑا ہے. یعنی تالوت عزر علم کے بھی تم سے جو ہے بڑے ہیں, اور عزر جسامت کے بھی تم سے بڑے ہیں, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا. اس پر وہ کہنے لگے کہ ان کے بادشاہت کی کوئی نشانی ہمیں بتلائیے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ فرشتے جو ہے اس صندوق کو اٹھا کر تمہارے پاس لائیں گے جو صندوق تم سے چین کر قوم امالیق لے گئی تھی. چنانچہ امالیق جب اس صندوق کو لے گئے تھے تو انہوں نے اس کی بے حرمتی کی, کیچڑ وغیرہ کے اندر, گندگی کے اندر رکھا, جس کی وجہ سے ان پر آفتیں اور مصیبتیں آئی اور تباہ و برباد ہو گئے. تو انہوں نے مجبوراً اس صندوق کو جو ہے صاف ستھرا کر کے ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اس کو چھوڑ دیا. فرشتے اس صندوق کو لے کر ان کے پاس لے آئے. جب انہوں نے اس صندوق کو دیکھ لیا تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہمیں جو ہے فتح اور نصرت جو ہے ہمیں نصیب ہوگی. چنانچہ 70,000 افراد کو تالوت نے جو ہے جالوت کے مقابلے کے لیے منتخب فرمایا. ان میں سے پھر جو ہے بیچ میں ایک راستے میں ایک نہر آتی تھی, تو اس نے فرمایا کہ جو نہر میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. چنانچہ بہت سارے افراد نے نہر میں سے پانی پی لیا. صرف 313 افراد بچے جنہوں نے نہر میں سے پانی نہ پیا. یہ 313 افراد جو ہے تالوت کی قیادت میں گئے, جس میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس وقت بچے تھے, اپنے والد کے ساتھ تھے, وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے, اور یہ گئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو جو ہے جالوت کو قتل کر دے, تو ان کو خبر دی گئی کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم جالوت کو قتل کریں گے. چنانچہ جو تالوت تھا اس نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا تو میں اسے آدھی حکومت اور اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دوں گا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے مقابل آئے اور فلاخن سے پتھر مارا, اس کے پیشانی پر لگا اور پیچھے اس کے نکلا. یوں جو ہے جالوت قتل ہو گیا اور ان کو فتح اور نصرت عطا ہوئی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نکاح میں دیا اور آدھی مملکت کا ان کو جو ہے بادشاہ بنایا. اور ان کے انتقال کے بعد, یعنی حضرت تالوت کے انتقال کے بعد, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے ملک کے بادشاہ بن گئے. اس واقعے سے ایک اہم مسئلہ جو ہمیں ملتا وہ یہ کہ بزرگان دین کے آثار اور تبرکات کا جو ہے ادب اور احترام کرنے چاہیے, اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے. جیسے کہ یہ صندوق کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا, یہ وہ صندوق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل جب بھی کسی لڑائی پر جاتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے, اور اس کا یہ کمال تھا کہ جب یہ صندوق ان کے ساتھ ہوتا تو کبھی ان کو شکست نہ ہوتی تھی, ہمیشہ وہ فتح یاب ہوا کرتے تھے, اور جو بھی دعائیں اس صندوق کے وسیلے سے وہ مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرمایا کرتا تھا. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں, تو اب اگر کوئی شخص کہے تصویر بنانا تو حرام ہے, تو انسان کا تصویر بنانا حرام ہے. اس میں جو تصاویر تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی, اس لیے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 34-33 کے اندر جو ہے اللہ تبارک 34 کے اندر اور 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم و نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے, وہ جو ہے ڈاہ پڑی تھی تو وہ سوچ رہے تھے کیا یہ بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, یہ دوبارہ بستی آباد ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سوئے اور 100 سال تک سوتے رہے, اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اس سے پوچھا تم کتنے دیر سو رہے, کم لبثتا, قال لبثت یوماً او بعد یوم, تو کہنے لگے میں تو ایک دن سویا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں, پورا دن بھی نہیں سویا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے دراز گوش کی طرف دیکھو. جب انہوں نے وعدہ دیکھا تو وہ دراز گوش وہ جو ہے مٹی میں مل چکا تھا, اس کے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے سفید ذرات مٹی کے اندر نظر آ رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان کا جو کھانا تھا, جو کھجور اور دیگر اس کے ساتھ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی, وہ صحیح سلامت تھی, اس کے اندر کسی قسم کا بو پیدا نہیں ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اسے دیکھیے. وہ اس کو دیکھتے رہے, وہ ہڈیوں کے جو ذرات تھے آپس میں ملتے گئے, ہڈیاں بن گئی, ہڈیوں پر گوشت چڑھا, گوشت پر پھر جو ہے چمڑی چڑھی, اور یوں وہ جو ہے نا بولنے لگا. تو اس وقت اس نے کہا کہ اللہ میں جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدرت والا اور عظمت والا ہے. اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی رکوع نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک اور واقعے کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا, اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پرندے لے لو, ان کے گوشت کو کاٹ لو, سر اپنے پاس رکھ لو, گوشت کو ختم مل کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو تو تم دیکھ لو کہ میں کیسے ان کو زندہ کروں گا. چنانچہ انہوں نے 4 جو ہے پرندے لے, جس میں سے ایک مور تھا اور کوا تھا, مرغ تھا, اور ایک اور پرندہ تھا. یہ 4 پرندے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لیے اور ان کے گوشت کو ختم کرنے کے بعد مختلف جو ہے پہاڑوں پر رکھا, ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا, پھر جب ان کو بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ گوشت جو ہے ٹکڑے آتے گئے اور اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتے گئے, اور یوں وہ 4 پرندے جو ہے الگ الگ پرندے بن گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اڑ گئے. اس کے بعد اللہ جل وعلا الکریم رکوع نمبر 34 اور 37 کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کے حوالے سے ذکر فرمایا, ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ان کا بھی ذکر فرمایا, اور بالخصوص جو مستحق ہے ان کا ذکر یہ فرمایا کہ جو فقیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حصول کے لیے جب وہ نکلتے ہیں تو دیکھنے والوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سیٹ ہے, در حقیقت وہی جو ہے زکوٰۃ اور دیگر آپ کے خیرات کے مستحق ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ میں ان کا ذکر فرمایا, للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ, ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے, لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو زمین میں چل نہیں سکتے, یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں بچنے کے سبب، تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے انہیں جان جاؤ گے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفق من خیر فإن اللہ بھی علیم، جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر ہم اپنے صدقات اور خیرات وغیرہ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 38 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حوالے سے ذکر فرمایا، رکوع نمبر 29 کے اندر کاروبار کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مسائل کو ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے جو جن کے دل جو ہے کجروی کے شکار نہیں ہے ان کا ذکر فرمایا، اور جن کے دل جو ہے کجروی کے شکار ہے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیدائش کا ذکر، اور پھر ان کے بیت المقدس کی طرف ان کو وقف کرنے کا تذکرہ، ان کی کفالت کا ذکر، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی کس انداز سے، کہ یہ پورا تذکرہ جو ہے رکوع نمبر 5 اور 6 کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے یہودیوں نے جو مباہلہ کیا تھا اس مباہلہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہ جس میں یہودیوں کے عالم نے، عیسائیوں کے عالم نے یہ کہا تھا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے، خدا کے لیے تم باز آ جاؤ اور ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو۔ یوں جو ہے اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو اور اہل کتاب کو دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، اس میثاق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ جل وجل الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین، قرآن کریم کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے ذہنوں کو معطر فرما، قرآن کریم کو قبر میں ہمارے لیے مونس بنا، بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا۔ الہ العالمین، قرآن کریم کی برکت سے جتنے مومن بیمار تمام کو صحت قابل عاجل نصیب فرما، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرما۔ الہ العالمین، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات مبتلا تمام کی مشکلات کو آسان فرما، رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔